इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बज चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद हमीद। हज़्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। तो आज की बड़ी सुर्खी है क्रिकेट के बारे में कि पाकिस्तान ने भारत को 158 रन पर आउट करके चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। पाकिस्तान से ये रिपोर्ट्स।
मुश्तरका तहकीकाती टीम के रुकन को हिरासा करने का इल्ज़ाम मुस्तरद। इंटेलिजेंस ब्यूरो कौमी अहमियत के मामलात पर मामूल के मुताबिक मालूमात जमा करती है। इदारे के सरबराह का जवाब। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद।
बलोचिस्तान में हजारों गोश्त मुलाज़मीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू। क्वेटा से मैं उस्ताद काकर।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका को भारत में दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम।
और बैन अल-अक़वामी खबरों में, कोलंबिया की दारुल-हुकूमत में हफ्ते के रोज़ एक मारूफ शॉपिंग सेंटर में एक धमाके में 23 साला फ्रांसीसी खातून हलाक और 9 दीगर जख्मी हो गए हैं। और पुर्तगाल में जंगल में लगने वाली आग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है और मरने वालों की तादाद 57 से ज्यादा बढ़ गई है। और अब खबरों की तफसील। तो सामीन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि आज एक बहुत ही शानदार मैच हुआ है ओवल के ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी का, और पाकिस्तान ने हर शोबे में भारत को चित कर दिया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के एक मारूफ क्रिकेटर जलालुद्दीन से इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जलाल।
वालेकुम अस्सलाम।
आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बड़ा शानदार गेम हुआ।
जी हाँ, सबको मुबारक। जो जो पाकिस्तान टीम के मद्दा है उन सबको मुबारक। बहुत ही जबरदस्त, बल्कि मैं तो इसको अनएक्सपेक्टेड कहूंगा कि इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर फाइनली जो ये मैच जीता है वो बहुत ही बड़े मार्जिन से वन साइडेड करके जीता है। तो एक ऐसी मौके पर जब पाकिस्तान टीम की एक रेपुटेशन काफी खराब हुई हुई थी इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग से, तो वहां पे आके इस टूर्नामेंट को जीतना तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है।
जलाल, आप किस तरह देख रहे हैं? आप तो एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं माशाल्लाह, और बैट्समैन भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये बताइए कि ये क्या टर्न राउंड हुआ कि पाकिस्तान जो पहले इंडिया से पहले ही राउंड में हार गया था बहुत बुरी तरह से, और उसके बाद से उसने इस तरह कमबैक किया कि हर टीम को हराता चला जा रहा था, और फाइनल में भी जबकि सारी पेशन गोइयाँ यही थी कि जी भारत की बैटिंग लाइन बहुत ज़बरदस्त है और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है, फील्डिंग भी, और वो कहीं ना कहीं मतलब एक पाकिस्तान को हरा के चैंपियनशिप जीतेंगे। तो ये क्या समझ रहे हो?
ये तो एक हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि इंडिया की जो बैटिंग थी वो वाकई बहुत साउंड और डीप है थी, मगर क्रिकेट में जो असल ये गेम ही कुछ तरह का है, जब प्रेशर बिल्ड होता है तो बड़ी से बड़ी जो बैटिंग लाइन है वो भी ढेर हो जाती है। और ऐसा मौके पे आप ये हुआ असल में कहाँ से है, जब पाकिस्तान पहला मैच आ रहा है इंडिया के अगेंस्ट, वहां से ये चीज शुरू हुई। जब इतना ज्यादा इनको ये कह लें कि बुरा भला कहा गया और वो जो बातें थी इनके पास कुछ रहने को था नहीं, वहां से फिर जब ये खेले साउथ अफ्रीका से तो इनपे से प्रेशर रिलीज हो गया था, और सारा गेम क्रिकेट में प्रेशर का है। तो उसमें इन्होंने आगे जो भी इनके अंदर मौजूद था 100% देने की कोशिश की, और वहां से ही मोमेंटम बना। और जीत जब जीत होती है तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद डेवलप होती चली जाती है, जिसमें टीम स्पिरिट है, मोटिवेशन है, तो ये वो मोमेंटम बनाया जो आखिर तक रहा। ये अच्छी बात है कि आज फाइनल तक रहा तो हमने ये टूर्नामेंट जीता, वरना यही प्लेयर पिछले सालों में खेलते रहे, इस समय कभी भी परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई। ये चेंज आया है जो हम साउथ अफ्रीका से मैच जीते वहां से ये चीज डेवलप हुई है, और वो मैच टू मैच डेवलप होती रही और फाइनली हमने जीता। ये कभी कभी इस तरह की फेजेस डेवलप हो जाते हैं टीम पे, तो मैं समझता हूँ बड़े राइट टाइम पे पाकिस्तान के लिए हुआ, और सब ने अपनी परफॉर्मेंसेस बेखौफ खतर दी और जो उनके अंदर था उसको 100% डिलीवर किया, جس کی وجہ سے یہ کامیابی ہوئی ہے.
تو آپ کریڈٹ کس چیز کو سب سے زیادہ دیں گے، کپتانی کو، بالنگ کو، بیٹنگ کو، فیلڈنگ کو، یا اوور آل پرفارمنس کو؟
دیکھیے، پلاننگ تو اپنی جگہ جو بھی کی گئی ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پلان کرتے ہیں وہ اس طرح پلے ڈلیور کر دیں. تو اس میں زیادہ رول جو میں سمجھتا ہوں کہ بالنگ کا رہا ہمارا، کیونکہ ہم نے جو پہلے 3 میچ جیتے ہیں دوسری ٹیم کو جلدی آؤٹ کر کے جیتے ہیں، اور ہم بیٹنگ پہ ہمارے پریشر نہیں آیا. یہ پہلا ٹائم تھا کہ اس میں بیٹنگ کرنی پڑی، اور کیونکہ اس اسٹیج پہ آ کے تو ہم بہت ہی کانفیڈینس بھی ہائی ہوا ہوا تھا، اور مورائل اور سب چیزیں جو ایک شیپ میں ہونی چاہیے وہ ہوئی بھی تھی فائنل میں. تو اس لیے بیٹنگ میں بھی لگ بھی کام آئی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہم نے پرفارمنس دی ہے بیٹنگ کی وہ اتنی اچھی تھی کہ انڈیا اس کے بعد انڈر پریشر ہو گیا. تو اصل کریڈٹ تو جائے گا میری اس میں تو بالنگ کو، مگر الٹیمیٹلی سب ہی نے رول پلے کیا ہے. اگر آپ سگنیفیکینٹ کہیں گے تو بالنگ ہے.
یہ بتائیے کہ انڈیا نے کہاں مار کھائی، کہاں پر وہ محسوس ہوا کہ جی اب وہ بالکل ہی رہ گیا اور کچھ نہیں کر سکا انڈیا، اس کی کیا وجہ تھی، اتنی بڑی ٹیم ایسے کیوں ڈھیر ہو گئی؟
دیکھیے، ڈھیر ٹیم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جب پریشر بلڈ ہو تو بڑی بڑی ٹیمیں ڈھیر ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا دنیا کی ٹاپ ٹیمیں بھی جلدی آؤٹ ہو جاتی ہیں. یہ سچویشن کریٹ کیسے ہوئی وہ میں بتا دیتا ہوں. ایک تو تھوڑا سا فیصلہ شاید اب بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیٹنگ تھا بالنگ کرنے کا وہ اتنا انہیں سوٹ نہیں کیا. ایک بڑا ٹارگیٹ پاکستان ٹیم سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اس میں کچھ قصور تو ان کی اپنی بالنگ کا تھا. بالنگ اتنی اچھی نہیں تھی، وے آؤٹ رہے تھوڑا، نو بالر بہت تھی، فیلڈنگ میں بھی تھوڑا سا یہ رہا، جس کا ایڈوانٹیج پاکستان ٹیم نے لے لیا. جہاں سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ ان کا چانس ختم ہو، جب ارلی 3 آؤٹ کیے عامر نے، وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے امید انڈیا کی ختم ہو گئی. ورنہ انڈیا چیز کرتی رہی ہے، 300 رن بھی چیز کر لیتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. جب تک بیٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ یہ میچ ون سائڈیڈ ہو جائے گا، انڈیا کھیلے گا اور آگے جا کے کسی اسٹیج پہ ہو سکتا ہے میچ انٹرسٹنگ ہو جائے. مگر وہ جو ارلی بریک تھرو تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بالر کا دل بہت بڑا تھا. ان کو پتا 336 رن بننے، 347 رن سامنے ہیں، اگر تھوڑی بہت خراب بالنگ بھی ہوگی تو ہمیں اپرچونیٹی ہے کہ ہم کم بیک کر سکیں. اور انڈیا کے لیے یہ تھا کہ آپ انہیں ہر حال میں یہ رن چیز کرنے ہیں، تو انہیں اٹیک کرنا تھا، رسک لینا تھا. اور جب بیٹس مین رسک لیتا ہے تو آؤٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں وہ پاکستان کے فیور میں چلی گئیں. جب 3 آؤٹ ہوئے جلدی، جس میں روہت شرما تھے، پھر کوہلی تھے، اس کے بعد دوسرا ایک بیٹس مین آؤٹ ہوئے، تو 3 آؤٹ ہونے سے اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی کمر ٹوٹ گئی.
تو اب یہ بتائیے کہ کیا سما ہے، آپ پاکستان میں کیا لوگوں کے ریئیکشنز ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے چینلز پر؟
چینلز پہ تو اب سبھی واہ واہ کر رہے ہیں، اور ظاہر کرنی بھی چاہیے اور بہت کچھ، کیونکہ پہلے میچ جب پاکستان ہارا تھا تو بہت برا بھلا بھی کہا گیا تھا پاکستان کو، کی ٹیم کو. تو اب اس کا بالکل ریورس ہے، اور روڈوں پہ بھی سیلیبریشن ہے، ہر جگہ سیلیبریشن ہے. یا رمضان میں، ویسے بھی رمضان کی کرکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کراچی میں، خاص طور سے میں کراچی میں رہتا ہوں، تو یہاں پہ وہ سارے کرکٹ جو جوش اور بڑھ گیا ہے. یہاں میچز ہوتے ہیں رات کو، بڑے اچھی کرکٹ ہوتی ہے، اس میں بھی جوش بڑھا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اس لحاظ سے خوش ہیں کہ، کیونکہ میں زیادہ تر جب بھی دیکھتا ہوں پاکستان کی کرکٹ، اوور آل کرکٹ، تو وہ یہاں پہ بہت ساری خرابیاں ہیں، ہم اس کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. مگر چلے، آج خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان نے ایک ایسی چیمپئن شپ جیتی جو واقعی بہت ٹف تھی، اور بہت ہی ٹاپ ٹیمیں اس میں کھیل رہی تھی. تو ایک سائن اچھا ہے، شاید ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے شاید اس پہ کوئی اس وجہ سے کوئی جیت سے فائدہ ہو جائے. ورنہ ہمارا جو ڈومیسٹک فیکچر ہے، گراس روٹس کرکٹ ہے، اس کا بہت برا حال ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے وہ ایفرٹس بھی نظر نہیں آ رہا ہے جو پی سی بی کو کرنے چاہیے. مگر چلے، جب جیت ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں، اس سے ہو سکتا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کچھ بہتری پاکستان کرکٹ میں آئے. کیونکہ جو را ٹیلنٹ ہے ہمارا، جو 10 سال کا بچہ ہے، وہ آج بھی کسی سے کم نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، جو گرومنگ ہے، وہ نہیں ہو پاتی. جب ٹاپ لیول پلیئر پہنچتا ہے تو بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے دوسری ٹیموں کے حوالے سے. تو بہرحال ایک اچھا سائن پاکستان کرکٹ کے لیے، سب بہت خوش ہیں اور جشن منا رہے ہیں.
ہاں بالکل، یہ جشن منانے کی بات بھی ہے. بہت بہت شکریہ جلال، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے بڑی اچھا تبصرہ کیا. تو یہ سامعین، یہ تھے معروف کرکٹر جلال الدین، اور ہمیں بتا رہے تھے پاکستان کی جیت کے بارے میں. تو سب کو مبارک ہو، اور پاکستان میں خاص طور پہ کرکٹ کے شائقین کو اس جیت پر بہت ہی مبارکباد. بہت شکریہ جلال الدین آپ کا. تو سامعین یہ کرکٹ کی باتیں تھیں اور اب ہم دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں. پاکستان میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل نے سپریم کورٹ سے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیناما پیپرز کیس میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے چھان بین کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے ایک اہم سول انٹیلیجنس ادارے نے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے غیر ملکی اثاثوں اور مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ وہ اس ٹیم کے ارکان کو ہراساں کر رہا ہے. تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ نے سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کیا تھا کہ انٹیلیجنس بیورو نے مبینہ طور پر اس کے ایک رکن بلال رسول کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کیا، جبکہ دیگر چار مختلف ادارے بھی ٹیم کے کام پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ آفتاب سلطان نے عدالت عظمیٰ کو تحریری طور پر بتایا کہ ان کا ادارہ قومی اہمیت کے معاملات میں معلومات جمع کرتا ہے اور ٹیم کے ارکان سے متعلق بھی معمول کے مطابق معلومات جمع کی گئیں، لیکن ٹیم کے رکن کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کرنے کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں. وزیراعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے دو ارکان کی غیر جانبداری پر اپنے تحفظات کو عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جنہیں سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا. اس کے باوجود حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے تحقیقاتی ٹیم پر قانون کے منافی طریقہ کار اپنانے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے. دوسری طرف تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ نے عدالت عظمیٰ کو بتایا تھا کہ وزارت قانون، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، نیب، فیڈرل بیورو آف ریونیو اور انٹیلیجنس بیورو ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. دیگر اداروں کی طرف سے بھی ان الزامات کو مسترد کیا جا چکا ہے. سپریم کورٹ کے حکم پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 8 مئی کو اپنا کام شروع کیا تھا اور اسے 60 روز میں تحقیقات مکمل کر کے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کرنی ہے. تحقیقاتی ٹیم کے سامنے گزشتہ ہفتے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف بھی پیش ہو چکے ہیں، جبکہ اس سے قبل وزیراعظم کے دونوں بیٹے حسین اور حسن نواز بھی ٹیم کے روبرو پوچھ گچھ کا سامنا کر چکے ہیں. حزب مخالف، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے کہ حکومت تحقیقاتی ٹیم کے کام میں رخنا اندازی کر رہی ہے، اور اسی بنا پر وہ یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ وزیراعظم کو تحقیقات مکمل ہونے تک مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن حکومت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حزب مخالف اس سارے معاملے پر شروع ہی سے سیاست کر رہی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے دو سفارتی اہلکار افغانستان میں لاپتہ ہو گئے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ دونوں اہلکار مشرقی افغانستان میں جلال آباد قونصل خانے سے سڑک کے ذریعے پاکستان واپس آ رہے تھے. ترجمان نے کہا کہ اہلکاروں کے تحفظ اور بازیابی کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ پاکستانی سفارتی اہلکار صوبہ نگرہار کے شہر جلال آباد میں واقع پاکستانی قونصل خانے میں تعینات تھے. ترجمان نے کہا کہ ان اہلکاروں کے تحفظ اور ان کی جلد بازیابی کے لیے وہ افغان حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. بیان میں بتایا گیا ہے کہ افغان حکام نے مطلع کیا ہے کہ اس معاملے کی تفتیش کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اور لاپتہ ہونے والے عہدیداروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد افغان حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اس واقعے کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں بلانے کا مطالبہ کیا ہے. ابھی تک کسی گروپ نے پاکستانی اہلکاروں کے لاپتہ ہونے کے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. واضح رہے کہ ایک ماہ قبل کابل میں پاکستانی سفارتخانے کے دو اہلکاروں کو افغان انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے مبینہ طور پر چند گھنٹوں کے لیے حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا تھا. اس واقعے پر اسلام آباد میں افغان سفارتخانے کے نائب ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے سخت احتجاج کرتے ہوئے اسے ویانا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیا تھا. دریاسنا اتوار کو افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا میں طالبان عسکریت پسندوں نے پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر کے کم از کم 5 اہلکاروں کو ہلاک اور 20 کو زخمی کر دیا. وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش کے مطابق خودکش دھماکے کے بعد مسلح حملہ آور ہیڈ کوارٹرز کے احاطے میں داخل ہو گئے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے اور توجہ کا مرکز وزیراعظم مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی نجی ملاقات ہے، جبکہ 26 جون سے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہوگا. نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم.
نریندر مودی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جن امور پر مذاکرات کریں گے ان میں اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے اور بالخصوص H-1B ویزا اور دہشت گردی کے معاملے قابل ذکر ہیں. صنعت و تجارت کے ادارے ایسوچم نے وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ وہ H-1B ویزا کے معاملے کو پرزور انداز میں اٹھائیں۔ ایسوچم نے ایک بیان میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی کمپنیاں بھارتی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہیں، لیکن وہ بھارت سے اربوں ڈالر کا منافع بھی حاصل کرتی ہیں، لہذا ویزا فیس اور دیگر قوانین کے ذریعے بھارتی کمپنیوں کو نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے مزید کہا کہ یہ تشویش کی بات ہے کہ امریکہ فرسٹ کے نام پر بھارتی آئی ٹی کمپنیوں پر، جو کہ امریکہ میں ملازمت کے مواقع پیدا کر رہی ہیں، پابندیاں عائد کی جائیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ H-1B ویزا کے معاملے کو باہمی مذاکرات میں اعلیٰ ترجیح حاصل ہونے کی توقع کم ہے۔ بھارت اور ایشیا کے امور کے ماہر مارشل بوٹن کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اہم ہے، لیکن اسے اعلیٰ ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ مذاکرات کے دوران اس سلسلے میں کسی اہم تبدیلی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ دونوں رہنما معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور معاہدے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ ایکسپورٹ مارکیٹ چاہتا ہے اور بھارت سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ ان کے خیال میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات سے بھارت امریکہ اقتصادی تعلقات کو نئی سمت حاصل ہوگی۔ خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے H-1B ویزا کے قوانین کو سخت کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے اثرات بھارت کی آئی ٹی کمپنیوں پر پڑیں گے۔ نئے ضابطے سے چھوٹی کمپنیاں زیادہ متاثر ہوں گی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بلوچستان میں حکومت نے جعلی طور پر تنخواہیں وصول کرنے والے ہزاروں افراد کی نشاندہی کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ کوئٹہ سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں ستار کاکڑ۔
حکام کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں کی طرف سے ایسے گوشت ملازمین سے متعلق شکایات موصول ہونے پر صوبائی حکومت نے 2.5 لاکھ سرکاری ملازمین کی فہرست قوائف کا ریکارڈ رکھنے والے قومی ادارے نادرا کو فراہم کی تھی، جس نے جواب میں حکام کو آگاہ کیا کہ 28,000 سے زائد ملازمین کے نام اور شناختی کارڈ نمبر غلط ہیں۔ کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کو اس بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے صوبائی سیکرٹری خزانہ اکبر حسین درانی کا کہنا تھا کہ ان مشکوک ملازمین کے ناموں کا اندراج اس دور میں ہوا جب یہ فہرست دستی طور پر تیار کی جاتی تھی۔
کچھی میں تقریباً 150 ایسے لوگ تھے جن کو جب ہم نے اخبار اشتہار دیا تو ان میں سے مشکل سے 6 لوگ آئے، باقی تھے نہیں۔
اکبر حسین درانی کا کہنا ہے کہ گوشت ملازمین کے خاتمے سے حکومت کو دوہرا فائدہ ہوا ہے۔ اس عمل سے صرف گزشتہ مالی سال کے دوران حکومت کو 90 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے، اور دوسری طرف 26,000 اسامیاں بھی خالی ہوئی ہیں۔ سیکرٹری خزانہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال صوبائی سیکرٹری خزانہ کے گھر سے 85 کروڑ روپے برآمد کرنے کے بعد صوبائی حکومت نے محکمہ خزانہ کا سارا مالی نظام کمپیوٹرائز کر دیا ہے، جس کے بعد مالی معاملات میں ان کے بقول بہتری آ گئی ہے۔ حکام کے مطابق صوبائی حکومت کے مختلف محکموں سے 28,000 گوشت ملازمین کے نام پر تنخواہیں وصول کی جاتی رہی ہیں۔ ان میں پولیس کے 2100، محکمہ تعلیم کے 2200، محکمہ صحت کے 16، محکمہ مواصلات کے 1350 اور دیگر محکموں کے ہزاروں گوشت ملازمین شامل ہیں۔ ناقدین نے صوبائی حکومت کی طرف سے گوشت ملازمین اور 2 تنخواہیں لینے والوں کے خلاف کارروائی کو سراہا ہے، تاہم ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے مختلف قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائی کے نتیجے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے والے افراد کی واپسی کا عمل شروع ہے، اور FTMA کے مطابق 44,000 سے زائد خاندان اپنے گھروں کو واپس ہو گئے ہیں۔ تاہم رپورٹوں کے مطابق بنیادی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے متعدد خاندان واپس جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
اگرچہ شدت پسندوں کا صفایا کیے جانے کے بعد ماضی کی نسبت قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن مبصرین کی نزدیک نقل مکانی کرنے والے ان خاندانوں کے واپس نہ جانے کی ایک بڑی وجہ قبائلی علاقوں میں رائج فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن اور قبائلی ذمہ داری کا قانون بھی ہے۔ قبائلی علاقے خبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے ایک سرگرم کارکن شاہ فیصل افریدی کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنے گھروں سے دور رہنے والے یہ خاندان اب بندوبستی اور شہری علاقوں میں سکونت اختیار کر چکے ہیں، جہاں نہ صرف انہیں روزگار اور کاروبار کی سہولت میسر ہے بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی تعلیمی اداروں میں داخل کروا دیا ہے، جبکہ ان کے آبائی علاقوں میں صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان خاندانوں کے واپس نہ جانے کی اہم اور بنیادی وجہ تحفظ کا وہ احساس ہے جو انہیں قبائلی علاقوں میں حاصل نہیں.
ہمارے علاقے میں ایک روڈ بلاسٹ ہوئی, یہ بھی ایک خیر کی بات ہے کہ الحمدللہ فوجی سب محفوظ رہے جن پہ بلاسٹ ہوئی, لیکن اس کے باوجود وہ آئے اور پورے گاؤں والوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور 5-6 گھنٹے روڈ کے سائڈ پہ دھوپ میں بیٹھائے رکھا اور ان کو ان سے یہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ دھماکہ کس نے کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو وہاں محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں, اس وجہ سے وہ وہاں جانے کی ان کی خواہش نہیں ہے اور وہ نہیں جا رہے. اس وجہ سے
حکومت فاٹا اصلاحات کا مسودہ تیار کر چکی ہے, لیکن تاحال یہ قانون سازی کے مرحلے میں ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
کولمبیا کے دارالحکومت میں ہفتے کے روز ایک معروف شاپنگ سینٹر میں ایک دھماکے میں 23 سالہ فرانسیسی خاتون ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ بارودی مواد کے دھماکے سے یہ تباہی ہوئی. میئر اینریکے پینالوسا نے اسے ایک بزدلانہ دہشت گرد بم حملہ قرار دیا ہے. افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا میں طالبان عسکریت پسندوں نے پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر کے کم از کم 5 افراد کو ہلاک اور 20 سے زائد کو زخمی کر دیا. اتوار کو والا صبح صوبائی دارالحکومت گردیز میں شدت پسندوں نے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی دروازے پر خودکش کار بم دھماکہ کیا. وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش کے مطابق خودکش دھماکے کے بعد مسلح حملہ آور ہیڈ کوارٹرز کے احاطے میں داخل ہو گئے. طالبان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس میں افغان پولیس کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ تصادم کا شکار ہونے والے امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس فٹس جرالڈ سے غوطہ خوروں نے حادثے میں ہلاک ہونے والے ملاحوں کی لاشیں تلاش کر لی ہیں. ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا چاچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نظر.
7ویں امریکی بحری بیڑے کے کمانڈر وائس ایڈمرل جوزف پی آکوائن نے کہا ہے کہ سمندری پانی سے بھرے ہوئے ملاحوں کے برتھنگ کمپارٹمنٹ سے غوطہ خوروں نے ملاحوں کی لاشیں نکال لی ہیں. اس جگہ کوئی بھی ملاح زندہ نہیں ملا. وائس ایڈمرل کا کہنا تھا
The damage was significant. This was not a small collision. It was right near the pilot's house.
نقصان بہت زیادہ ہوا ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا تصادم نہیں تھا. جہاز کے پائلٹ کے کمرے کے قریب دوسرے جہاز سے ٹکر ہوئی ہے اور وہاں ایک بہت بڑا سوراخ ہو گیا ہے. پانی کے اندر جہاز کے خط آبی پر بھی گہری ضرب لگی ہے. تباہ ہونے والے جہاز کو زیر آب اور پانی کے اوپر سخت نقصان پہنچا ہے. امریکی بحریہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلپائن کا مال بردار جہاز جنگی جہاز کے وس سے ٹکرایا, جس سے ملاحوں کے 2 رہائشی اسٹیشنز, ایک مشینری روم اور ایک ریڈیو روم کو نقصان پہنچا ہے. وائس ایڈمرل آکوائن کہتے ہیں
This was a severe emergency, but the ship's crew was swift and responsive, and I can't tell you.
شدید ہنگامی صورتحال کا سامنا تھا, مگر مجھے اپنے جہاز کے عملے پر فخر ہے جنہوں نے مستعدی, مہارت اور فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے جہاز کو مکمل تباہی سے بچا لیا. امریکی بحریہ کا جہاز یو ایس ایس فٹس جرالڈ کو یہ حادثہ ہفتے کے روز پیش آیا, جب اس کا تصادم 4 گنا بڑے مال بردار جہاز سے ہوا. اس تجارتی جہاز کا تعلق فلپائن سے ہے, جس کا وزن 29,000 ٹن اور لمبائی 222 میٹر ہے, جبکہ جنگی جہاز 8,315 ٹن وزنی اور 154 میٹر لمبا ہے. یہ جنگی جہاز اب واپس جاپان کے ساحل یوکو سوکا پہنچ گیا ہے. تاحال یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کتنی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں اور کتنے ملاح لاپتہ ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسپین کے شہر میڈرڈ میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پناہ گزینوں کی آباد کاری کے بارے میں کیے جانے والے وعدوں کی پاسداری کرے. ایزابیلا چچولی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
میڈرڈ اسپین میں ہزاروں مظاہرین نے مارچ کیا. وہ اپنی حکومت پر زور دے رہے تھے کہ پناہ گزینوں کو ملک میں بسانے کے وعدے کی پاسداری کی جائے. متعدد غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے اس مظاہرے کا اہتمام کیا گیا تھا. اس میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل بھی شامل تھی. منگل کے روز پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کی مناسبت سے یہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
Estamos en la calle diciéndole al gobierno que es necesario traer a las 17,337 personas que
Spain Commission for Refugee Assistance کے سیکرٹری جنرل ایسٹریلا موران کا کہنا ہے کہ ہم اس لیے گلی کوچوں میں نکل آئے ہیں اور اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 2 سال پہلے 17,337 افراد کو ملک میں پناہ دینے کا جو وعدہ کیا تھا اسے وہ پورا کرے۔ جولائی میں پہلی کھیپ کے لیے مقررہ وقت ختم ہو رہا ہے، جبکہ 26 ستمبر کو دوسری مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تک اس تعداد کا صرف 7.5% حصہ آباد کیا گیا ہے۔ یہ لوگ یونان میں ہیں، جہاں وہ غیر انسانی صورتحال اور غیر صحت مندانہ ماحول کا سامنا کر رہے ہیں۔ پھر یہ افراد ترکی میں، لبنان میں اور فلسطین میں موجود ہیں اور اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم انہیں نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے موقع دیں۔ میڈرڈ میں مظاہرین نے 40 ڈگری سیلسیس یا پھر 104 درجے فارنہائٹ میں مارچ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی انسان غیر قانونی نہیں۔ انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا، پل بناؤ دیواریں نہیں، اور اب بہت ہو چکا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق صرف 1,304 افراد کو دوبارہ بسایا گیا ہے، جو وعدے کے صرف 10% سے بھی کم ہے۔ یورپ بھر میں مختلف ملکوں میں اسی طرح کی صورتحال ہے اور انہوں نے پناہ گزینوں کی آباد کاری کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ 2015 میں یورپی کمیشن کے ساتھ یہ پروگرام طے کیا گیا تھا۔ بیچ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبورٹری نے حال ہی میں نیئر ارتھ آبجیکٹ وائلڈ فیلڈ سروے ایکسپلورر یعنی نیو وائز نامی خلائی جہاز کے تیسرے سال کے سروے کا ڈیٹا جاری کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زمین جیسے دیگر سیارے ڈھونڈنے والے خلائی جہاز نیو وائز نے گزشتہ برس کے دوران 97 ایسے نئے اجرام فلکی دریافت کیے ہیں جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے زمین سے قریب ترین مشابہت رکھتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ دریافت ہونے والے 97 اجرام فلکی میں سے 28 زمین سے قریب ترین مشابہت رکھتے ہیں، جبکہ باقی 64 سیارچے ہیں جو مریخ اور جوپیٹر کے درمیان واقع مرکزی سیارچی پٹی سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 5 دمدار ستارے ہیں، لیکن یہ سب بھی زمین جیسی خصوصیات رکھتے ہیں۔ نیو وائز مشن دسمبر سن 2013 میں خلا میں بھیجا گیا تھا، تب سے اس نے 693 ایسے نئے اجرام فلکی تلاش کیے ہیں جنہیں زمین کے قریب ترین ہونے کے درجے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے 114 بالکل نئی دریافت ہیں۔ اس خلائی جہاز نے خلا کے سفر کے تیسرے سال کے دوران 26,00,000 تصاویر اکٹھا کی ہیں۔ کل 3 برسوں میں نیو وائز نے 80,00,000 کے قریب تصاویر زمین پر بھیجی ہیں۔ خلائی ادارہ ناسا آئندہ سال جولائی سے اگست کے دوران سورج کی سطح سے 6.5 کلومیٹر اوپر ایک خلائی جہاز بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی بھی ستارے کو بھیجے جانے والا یہ پہلا انسانی مشن ہوگا۔ اس خلائی جہاز کا نام سولر پرو پلس رکھا گیا تھا، جسے حال ہی میں تبدیل کر کے پارکر سولر پروب کا نام دیا گیا ہے، جو معروف ماہر فلکی طبیات یوجین پارکر کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے سن 1958 میں سولر ونڈ یعنی شمسی آندھی کو دریافت کیا تھا۔ شمسی آندھی آئونز اور الیکٹرونز کا ایک ایسا مرکب ہوتی ہے جو سورج سے خارج ہونے والی لہروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سولر ونڈ خلا میں 1,000 سے 900 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور اس کا درجہ حرارت 10,00,000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ سورج کے قریب جانے والا یہ خلائی جہاز سائنسدانوں کو سورج کے گرد وقوع پذیر ہونے والی تازہ ترین سرگرمیوں کی معلومات فراہم کرے گا، جس سے خلائی موسم کی پیش گوئی کرنے والوں کے لیے اس کے زمین پر ہونے والے اثرات کے بارے میں زیادہ درست اندازے لگائے جا سکیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10 بھارت میں 10:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ کرکٹ پر جیت کی آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔